صدق الله العلي العظيم. دول كل محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و روز شہادت صدیق اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مومنین و امت مسلمہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور اسی طرح کربلا کوئٹہ اور وہ شہداء جنہیں ان ظالموں نے یزیدیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد شہداء اور زخمی اس حادثے میں، جس کی وجہ سے آج تمام ملت اسلام و ملت تشیع سوگوار ہے. یہ سوگ و یہ غم بھی آپ سب کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور خصوصاً خانوادہ شہداء، وہ خاندان جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے ہیں، وہ مائیں جن کے بچے ان سے بچھڑے ہیں، وہ بچے جن سے ان کے والد بچھڑے ہیں، جن کے بھائی بچھڑے ہیں، ان سب کو تعزیت و تسلیت، و بالخصوص بارگاہ اقدس امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف، یہ تعزیت و تسلیت عرض ہے. عزیزان، ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں کوئٹہ سے، اس وقت تک یہ شہداء دفن نہیں ہوئے ہیں. مومنین احتجاجاً، تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، کچھ ان کے مطالبات ہیں اور کچھ وہ رکھتے ہیں اپنے لیے حق جو جتلا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ پورے ملک میں اس وقت ان مظلوموں کی حمایت کی جائے اور آواز اٹھائی جائے. ہر شہر میں، چھوٹے بڑے شہر میں، گاؤں میں، قصبوں میں، سب جگہ پر ان کی مظلومیت کی خاطر ان کی حمایت کے لیے اقدام بھی کیا جائے اور اعلان بھی کیا جائے. جیسے مقدور طریقہ ہے، جس طرح سے جتنا مومنین کے لیے آسان ہے وہ مقدور ہے، کہ اس سخت لہجے میں و اس کٹن منزل میں انہیں احساس تنہائی نہ ہو. بہت عظیم سانحہ ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے کوئٹہ کے اندر. تاریخ میں ایک منفرد یہ ایک واقعہ ہوا ہے. یہ سب کچھ کرنے والے دشمنان دین، دشمنان تشیع، جو عرصے سے مصروف ہیں اپنے ناپاک عزائم پر عمل کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور بے گناہ مومنین کو بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں. ایک طرف سے یہ شہادتیں و ان عزیزوں کا بے دردی کے ساتھ قتل ہونا، یہ غم ہے، یہ دکھ ہے. لیکن دوسری طرف ان شہادتوں کے نتیجے میں جو انسان کے فرائض ہیں و ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان پر عمل کرنا ایک اور طرف سے ہے. کہ نہ کہیں یہ شہداء صرف ایک علاقے کے ہیں، بلکہ درحقیقت یہ شہداء تشیع ہیں. عرصے سے کوئٹہ کے اندر قتل و غارت شروع ہے، دیگر مقامات پر بھی. گلگت بلتستان، کراچی، کوئٹہ، پارا چنار اور دیگر مقامات جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں. یہ سلسلہ قتل و غارت کا جاری ہے. اندرونی اور بیرونی دہشت گرد و قاتل سب مل کر اس ظلم کے اندر شریک ہیں. عرب ملک اس کے اندر شریک ہیں، مغربی ملک اس کے اندر شریک ہیں، اندرونی بہت سارے گروہ اور حزبیں اس کے اندر شریک ہیں اور ادارے اس کے اندر شریک ہیں. ان قاتلوں کی باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے. ان کو باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے، تحفظ دیا جاتا ہے ان کو. مختلف ادارے، پولیس یا تو انہیں پکڑتی نہیں ہے، چالان نہیں کاٹتی، کیس نہیں کرتی. عدالتیں اگر پکڑے بھی جائیں، عدالتیں بڑی آسانی سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں. اس ظلم میں سب کے سب شریک ہیں. جن سے ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں وہ در حقیقت ظالم ہیں، اس ظلم میں شریک ہیں. ان سے ہم کیا مطالبہ کریں اور کس سے مطالبہ کریں پاکستان میں؟ اگر کوئی مطالبہ بنتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ سے کریں، ہم خود سے مطالبہ کریں کہ ان مواقع پر ہمارا کیا فریضہ کیا بنتا ہے، وہ فریضہ ہم ادا کریں. فوراً اعلان کرتے ہیں شہیدوں کے معاوضے کا، اعلان کرتے ہیں 10-10 لاکھ دیں گے ہم. اس سے نہ ہمیں سکون ملے و اطمینان حاصل ہو جائے کہ شہیدوں کا معاوضے کا اعلان ہو گیا، یا اگر کوئی اور وعدہ وعید کر دیتے ہیں اس سے ہمیں تسلی و تشفی نہیں ہو جانی چاہیے. پہلے تو یہی ظالم و قاتل جو سب مل کر تشیعوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان سے تشیعوں کو مطالبہ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہے، چونکہ یہ ظالم ہے. ظالم سے کیا مطالبہ کریں ہم؟ قاتل سے کیا مطالبہ کریں؟ کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہے. میڈیا اس ظلم میں شریک ہے، سیاستدان شریک ہیں، سیاسی پارٹیاں شریک ہیں. یہ جتنے بھی لانگ مارچ کے ڈرامے میں لگے ہوئے ہیں، میڈیا سمیت، سیاستدانوں سمیت، حکمرانوں سمیت، اور انہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا. اس اب آج دن پورا کوئٹہ کے اندر قیامت کا منظر تھا کل سے آج تک، لیکن یہ اپنے ڈرامے رچا رہے ہیں ملک کے اندر. ایک ڈرامہ باز کہیں سے بیان دیتا ہے، دوسرا کہیں اور سے بیان دیتا ہے، اور قوم کو سب نے الجھایا ہوا ہے. ایسے میں عزیزان، اگر مطالبہ کوئی بنتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ سے مطالبہ بنتا ہے. خود ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے. کوئٹہ میں زیادہ مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، چونکہ عرصے سے وہاں قتل و غارت جاری ہے. اتنی قتل و غارت ہوئی ہے کہ شہداء کے دفن کی جگہ نہیں ہے وہاں پر، شہداء کے دفن کی جگہ ختم ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں. لیکن رائے حل کیا ہے؟ رائے حل وہ نہیں ہے جو بعض اوقات ہم لگ جاتے ہیں جس رائے حال میں، کہ قاتلوں اور ظالموں سے کچھ ہم تقاضا شروع کر دیں. جب تک ایک ملت کے اندر خود یہ احساس بیدار نہیں ہوتا، وہ کوئی قدم خود نہیں اٹھاتے، اپنا اظہار وجود نہیں کرتے اور اپنا وجود منوا نہیں لیتے، تسلیم نہیں کروا لیتے، اس وقت تک اس ظلم کو روکنے والا نہیں ہے. جن سے ہمیں امیدیں ہیں، یہی خطا ہے ایک کہ ظالم سے توقع رکھنا، امید رکھنا کہ وہ ہمیں ظلم سے نجات دے گا، قاتل سے، دہشت گرد سے متوقع رہنا کہ وہ ہمیں اس ظلم سے بچائے گا، یہ خود ایک ظلم کے بڑھنے میں اور ان نقصانات میں مؤثر ہے. یہ چیز یہاں ملت کا فریضہ ہے، تمام طبقات کا فریضہ ہے. ہم بہت ساری کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری الجھنوں میں بے جا طور پر مصروف ہیں، جبکہ آسان ہے، رائے حل بہت آسان ہے. اتنی بڑی تعداد میں مومنین اس ملک کے اندر رہتے ہیں. ان کی امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر یہ مسلمان جو پوری دنیا میں آباد ہیں، یہ مل کر ایک ایک بالٹی اسرائیل پہ گرائیں، وہ بہہ جائے گا، اس طوفان میں بہہ جائے گا سیلاب. اگر ہر شیعہ ایک ندا ہی اٹھائے، ایک فریاد کرے، ایک نعرہ ہی لگائے، تو اتنی بڑی آواز بن جاتی ہے کہ ظلم کے ایوان لرزا سکتے ہیں اور ان قاتلوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور ان کے بڑوں کو جنہوں نے جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں انہیں پشیمان کر سکتے ہیں، ہم پشیمان کنندہ عمل انجام دے سکتی ہے یہ ملت، لیکن اگر عزم کر لے، اگر ارادہ کر لے، ٹھان لے کہ ہم نے بچنا ہے، ہمارے سامنے پارا چنار کی مثال موجود ہے، یہ آنکھوں میں پڑ رہی ہے عزیز زمان، اس کو لائٹ کو اوپر کر، پارا چنار کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، پارا چنار میں بہت قلیل مقدار میں مومنین، اور وہ بھی چاروں طرف سے محاصرے کے اندر تھے، چاروں طرف سے محاصرے کے اندر، لیکن انہیں معلوم تھا، وہ جانتے تھے، سمجھ گئے کہ ہم نے مرنا ہے ہر صورت میں، اگر ہم سامنے آئے تو بھی مریں گے، اگر ہم نے پشت دکھائی تو بھی مریں گے، فرق یہ ہے کہ پشت دکھائیں گے تو زیادہ مریں گے اور ذلت کے ساتھ مریں گے، رسوائی کے ساتھ مریں گے، لیکن اگر سامنے آئیں تو تھوڑے مریں گے اور عزت کے ساتھ مریں گے، عزت کی موت ایسے ہی ہوتی ہے، ہم اگر نہیں اپنے بچوں کی کوئی تدبیر نہیں کریں گے، اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں قتل کرتے جائیں گے۔ میں چند روز قبل یہیں پر اسی شہر میں ایک مجلس میں کوئٹہ کے ایک مومن کی تعبیر یا اس کا جملہ میں نے نقل کیا مومنین کے سامنے، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری حیثیت ان مرغیوں کے اس ڈبے یا ڈربے کی طرح ہے جس میں بہت ساری مرغیاں جمع ہوں اور قصاب باری باری نکال نکال کے ہاتھ ڈالتا ہے، اور جتنی لوگ گاہک آتے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے دیتا جاتا ہے، اور باقی مرغیاں جب ایک مرغی کو اٹھاتا ہے تو وہ شور مچاتی ہیں اور باقی سہم جاتی ہیں اور اپنی باری کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اتنی بڑی آبادی ہے ہماری اور ہم اس میں اسی حالت میں شکار ہیں، اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے وہ سب کو ختم کر رہے ہیں اور ہم اپنی باری کا فقط انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان، یہ خوف جب تک نہیں نکلتا ہم سے اور یہ مصلحتیں بے جا جن کا شکار ہو گئے ہیں جب تک ان کو ترک نہیں کرتے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا ہمیں، یہ مان لیں ہم۔ ابھی تک پاکستان میں 60-65 سال آپ نے زندگی بسر کی ہے، تشیع کی عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے یہاں پر پاکستان میں سرزمین پر، اور اب تک ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کا حامی یا ہمدرد جن چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں یہ ہمیں بچانے والے موجود نہیں ہیں۔ ہر نیا ڈرامہ باز آتا ہے، وہ آ کر پھر دہشت گردوں کو بھی کہتا ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہی جو نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس میں آ کر یہی بیان دیا کہ یہ قاتل، یہ دہشت گرد، یہ گروپ، یہ ٹیرورسٹ، یہ لشکر جو بنے ہوئے ہیں یزیدی کا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، ان سے بھی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں، اس لیے کہ یہ اصل ایک ہی جگہ سے مربوط ہیں، ایک ہی جگہ سے منسلک ہیں، اور واقع بھائی ہیں یہ آپس میں، یہ سچ بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں، یہ دہشت گرد ان کے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں یہ، چونکہ ان کے ماں باپ ایک ہیں، ان کے ماں باپ ظالم نظام ہیں، ان کے ماں باپ شیطانی طاقتیں ہیں، ان شیطانی طاقتوں کے بطن سے یہ سارے پیدا ہوئے ہیں، کسی کو تیار کر کے سیاست میں اتارتے ہیں، کسی کو تیار کر کے دہشت گردی کے لیے اتارتے ہیں۔ ایسے میں شیعہ قوم کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہی جو مومنین نے پارا چنار میں اختیار کیا ہے، اپنا دفاع خود کریں، اپنی مقاومت خود کریں، اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر خود کریں، اور جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے بچنا ہے پھر آپ کو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ وہ قوم جسے معلوم ہو کہ ہم نے یا ذلت سے مرنا ہے یا عزت سے، اور وہ عزت کا راستہ اختیار کر لے پھر اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ آج جو صورتحال ملک کے اندر بن گئی ہے اس میں یہ زیادہ خیانت ہے کہ ستم کی اس چکی میں پستے ہوئے لوگوں کو مزید ستم کی چکی میں مزید ان دانوں کو آگے ڈالا جائے اور پھر انہیں امیدوار کیا جائے، یہ امیدیں ٹوٹ جانی چاہیے، ابھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اس پورے سسٹم سے نا امید ہو جائیں آپ اور صرف آپ اپنی بقا کے لیے خود میدان میں اتریں، خود اپنا دفاع کریں، اور آپ کر سکتے ہیں، اتنی تعداد میں ہے، 5 کروڑ ملت اپنا دفاع کر سکتی ہے اگر ان کے اندر جرأت ہو، اگر ان کے اندر یہ شہامت و شجاعت موجود ہو، یہ سوچنے کی ہمت ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ کوئٹہ میں ہی لاکھوں کے تعداد میں مومنین آباد ہیں، لاکھوں میں آباد ہیں، یہ لاکھوں مومنین اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ دوسروں سے توقعات و امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے نہیں بچائیں گے، ثابت کر دیا انہوں نے کہ نہیں بچائیں گے۔ نہ ملک کے اندر کوئی ایسا موجود ہے جو آپ کو بچائے گا، نہ ملک سے باہر کوئی ایسا ادارہ یا فرد یا شخصیت موجود ہے جو آپ کو بچائیں گے۔ اس وقت تمام پاکستان ہمارے لیے نا امن قرار دیا ہے، گلگت بلتستان، کراچی، کوئٹہ و پارا چنار، تمام علاقے جہاں بھی شیعہ آبادی قائم ہے وہاں پر اس کو نا امن کیا جا رہا ہے، ایک بڑے منصوبے کے تحت، نہ چھوٹے منصوبے کے تحت، یا ایک ٹیمپریری منصوبے کے تحت نہیں۔ لیکن جو قوم عزم کر لے کہ ہم نے رہنا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اسے بنایا ہے ہم نے اور اس میں رہیں گے ہم، اور ہم نہیں نکل سکتے یہاں سے، آپ مجبور کر سکتے اس دشمن کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے، اور یہ ہمت آپ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ارادے ضعیف ہیں اور حوصلے کم ہو گئے ہیں ہمارے، تھکاوٹ زیادہ ہمارے اوپر طاری ہو گئی ہے، خستہ ہو گئے ہیں، اس لیے مزید ہمارے اوپر ظلم سے مزید پسپائی کی طرف نہ جائے ہم۔ یہ وقت ہے کہ ملت کا ہر فرد، پیر و جوان، زن و مرد، عالم و غیر عالم، سب اس میدان میں اتریں، اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اپنے معمولات چھوڑ دیں، اپنے معمولات جاری رکھیں، لیکن اپنی بقا کے لیے ضرور تدبیر کریں، ان شعبدہ بازوں سے، سیاسی شعبدہ بازوں کے چکر میں نہ آئیں، ان سیاسی سیاست بازوں کے جو کٹپتلیاں ہیں آپ کے دشمنوں کی، ان کے جانسے میں نہ آئیں ہم، ساری امیدیں ان سے نہ باندھ کے رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، خدا کا وعدہ ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، خدا کا وعدہ ہے کہ خدا چھوٹی جماعت کو، تھوڑے لوگوں کو غلبہ عطا کرتا ہے کثیر جماعت پر۔ آج آپ کے دشمن زیادہ ہیں، یہ آپ کی حقانیت کی علامت ہے کہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں، دشمن کی کثرت ہمیں مرعوب نہ کرے، بلکہ اور زیادہ پرعزم کر لیں کہ ہم درست راہ پر جا رہے ہیں، ہمارا راستہ حقیقی ہے، ورنہ اتنے دشمن نہ ہوتے جتنے آج تشیعوں کی پوری دنیا کے اندر دشمن موجود ہیں۔ بہت آسانی سے ملت اپنا دفاع کر سکتی ہے، صرف اس کو ان جگہوں سے نا امید ہونے کی ضرورت ہے جہاں ابھی بھی ہماری امیدیں لگی بیٹھی ہوتی ہیں، ہم ہر مارکے کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر پھر درخواست لے کے انہی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کا مل لینا ہمارے لیے بڑی سعادت ہو جاتی ہے، بڑا اعزاز ہو جاتا ہے کہ ہم کسی ظالموں میں سے کسی ظالم کے ساتھ مل بیٹھے، مذاکرات کیے ہیں ہم نے۔ یہ نہیں ہے نجات کا راستہ عزیز عالمان، آپ پارا چنار کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، پارا چنار کو رول ماڈل بنائیں اپنے لیے کہ ہم نے خود بچنا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، آپ کو خود بچنا ہے۔ آپ نے، پارا چناریوں نے یہی کام کیا، تھوڑے تھے، چاروں طرف سے محاصرہ تھا، لشکر ہی لشکر تھے ان کے ارد گرد، اور ہر طرف سے ان کو محاصرے میں گھیرا گیا تھا، لیکن محاصرے کے اندر رہ کر سارے لشکروں کا انہوں نے مقابلہ کیا، وہاں جہاں نہ غذا پہنچ رہی تھی، نہ جہاں دوائیں پہنچ رہی تھیں، نہ زمانے سامانے ضرورت زندگی پہنچ رہا تھا، وہاں پر ان عزیزوں نے مقاومت کی، اور ابھی دشمن کو محسوس ہو گیا ہے کہ ان پر آسانی سے غلبہ نہیں پایا جا سکتا، اس قوم کو نہیں مٹایا جا سکتا جو پرعزم ہو جائے رہنے کے لیے و جینے کے لیے۔ عزیزان، یہ آئندہ نسلوں کا حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر کہ ہم ان کو جو حالات وراثت میں دیں وہ یہ حالات نہ ہوں جن میں ہم خود زندگی گزار رہے ہیں، خوف و ہراس اپنے اوپر طاری نہ کریں، یہ لاشیں ہمیں باعث نہ بنے کہ ہم حوصلے پست ہو جائیں، بلکہ وہم نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، لا تہنوا ولا تحزنوا، قرآن کا حکم ہے کہ نہ کمزوری دکھاؤ نہ گھبراہٹ طاری کرو اپنے اوپر۔ یہی موقع ہوتے ہیں جہاں پر قومیں گھبرا جاتی ہیں اور کمزوری دکھا جاتی ہیں۔ وہن کمزوری کو کہتے ہیں، سستی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی کمزوری جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، جہاں شخصیت انسان کی ضعیف ہو جائے، بدن کمزور نہ ہو، شخصیت کمزور ہو جائے۔ یہ حالت آج ہماری بن گئی ہے ضربے کھا کھا کے، اور بعض تلقینات کی وجہ سے کہ ہم عدد میں بہت زیادہ ہیں، 5 کروڑ ہیں، لیکن اس 5 کروڑ کی شخصیت کمزور ہو چکی ہے۔ اس کمزوری کو ختم کریں، قرآن روک رہا ہے، لا تہنوا، ضعف مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور گھبراؤ مت، گھبراہٹ طاری مت کرو اپنے اوپر، حزن طاری مت کرو اپنے اوپر، اس لیے کہ یہ امتحان ہے تمہارے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، ہراس اور ڈر سے آزمائیں گے تمہیں، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں اموال و نفوس اور اولاد کے نقصان سے اور شہادتوں سے آزمائیں گے۔ کس لیے آزمائیں گے؟ کہ بشر الصابرین، تاکہ صابر سامنے آئیں، اہل استقامت سامنے آئیں، اور ان اہل استقامت کو بشارت دیں ہم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان صابروں میں سے بنے جن صابروں پر جب مصائب نازل ہوتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ صابر بننا ہی ضروری ہے، قوم کی نجات کا ذریعہ صبر ہے، لیکن نہ صبر ہندی صبر خاموشی کا نام ہے، دستبردار ہونے کا نام ہے، ہندی صبر اپنے حق کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اپنی راہ کو ترک کر دینے کا نام ہے، اور اپنا رخ موڑ لینے کا نام ہے، تسلیم ہو جانے کا نام ہے ہندی صبر۔ لیکن قرآنی صبر، الہی صبر، عاشورائی صبر و کربلائی صبر، وہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مصائب میں تمہیں فقط صبر بچا سکتا ہے، امتحانوں میں تمہیں صبر بچا سکتا ہے۔ صبر استقامت کو کہتے ہیں، صبر قیام کر کے اس کے اوپر جم جانے کو کہتے ہیں، ڈٹ جانے کو کہتے ہیں، آندھیوں اور طوفانوں میں اپنے موقف اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑنے کا نام صبر ہے، اور اپنے ہدف سے دستبردار نہ ہونے کا نام صبر ہے، اپنی راہ سے دستبردار نہ ہونے کا نام صبر ہے، اپنا حق جتلانے کا نام صبر ہے، صبر قرآنی، نہ صبر ہندی جو ذلت پہ انسان کو لے جاتا ہے۔ ہم ہندوستانی صابر نہ بنے، ہندی تہذیب و کلچر کے صابر نہ بنے کہ دستبردار ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں گے اب تو ہم دشمن کے چنگل میں ہیں، دشمن جو چاہے ہمارے بارے میں سوچے، ہم خود اپنے بارے میں سوچیں، نہ دشمن ہمارے بارے میں سوچے، نہ کہ ہم آئیں انہی ظالموں و انہی قاتلوں کے پناہ گاہ لے لیں۔ عزیز من، اس وقت ان لاشوں سے بھی زیادہ دکھیا کام یہ ہو رہا ہے کہ ہم تقسیم ہو گئے، اور تقسیم ہو کر بیڑیوں کے ہاں پناہ لینا شروع کر دی ہے۔ انہی ایام میں ایک مجلس جو گزری ہے آفات امت کے نام سے، اس آفات امت میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آفت یہ ہے امت کو لگ جاتی ہے کہ جب امت پہ سختیاں آتی ہیں، مصائب نازل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ناگواریاں و تلخیاں آتی ہیں، تو وہ پناہ لیتے ہیں۔ کس کی پناہ؟ قاتل کی پناہ لیتے ہیں، جو مار رہا ہے اسی سے پناہ مانگتے ہیں کہ تم مجھے بچاؤ۔ جب ایک قوم قاتل کے ہاں پناہ لے، جو بیڑ بیڑیے کے ہاں پناہ لے، اس بیڑ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہم اس طرح سے نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے قاتلوں کے ہاں پناہ لیں، ہم تقسیم ہو جائیں، ایک گروہ ایک قاتل کی گود میں چلا جائے، دوسرا دوسرے قاتل کی گود میں چلا جائے، تیسرا تیسرے قاتل کی گود میں چلا جائے۔ یہ سب بیڑیے ہیں، یہی ہیں لوگ جن کی گود میں آج ہم تقسیم ہو کے ٹولے بن کے جا بیٹھے ہیں، گروپ بنا کے جا بیٹھے ہیں، کوئی سیکولر کسی پارٹی کی گود میں جا بیٹھا ہے، کوئی کسی مذہبی جماعت کی گود میں جا بیٹھا ہے، یہ سب ہمارے دشمنوں کے اعلی کار ہیں، اور سب کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس شیعہ کو اس ملک سے تم نے کمزور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور ہم تقسیم ہو کے ان کے آغوشوں میں جا کر پناہ لیں کہ ان کے ساتھ ملنے سے ہماری تا تقویت ہوگی. انہوں نے پہلے میدان ہموار کیا. جس جس نے بھی شیعہ کی کفر کی بات کی در حقیقت اس نے میدان ہموار کیا ہے. آپ تلاش کرو, ڈھونڈو, آپ جوان اس وقت ٹیکنالوجی موجود ہے آپ کے پاس, آپ سرچ کرو انٹرنیٹ پہ دوسرے مواقع سے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر اس ملک کے اندر موجود ہیں. یہی بیڑیے ان یہ فخر کرتے ہیں کہ 70 گھنٹے ہم نے گفتگو کی میڈیا پر, عالمی میڈیا پر, انٹرنیشنل میڈیا پر 70 گھنٹے ریکارڈنگ کروائی گفتگو کی, کئی چینل پر نشر ہوئی, جس 70 گھنٹے میں فقط ثابت کیا معاذ اللہ کے شیعہ کافر ہیں. اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ میدان ہموار کر رہے ہیں شیعہ کی نابودی کے لیے. ان بیڑیوں کے ہاں ہم جا کر پناہ لیں گے. ہم جو آج بھی طالبان کی مذمت نہیں کرتے, کوئی کہتے ہیں طالبان ہمارے بھائی ہیں, کوئی کہتے ہیں طالبان مظلوم ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ دہشت گرد, یہ مظلوم ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, یہ سب کے سب قاتل ہیں, ملوث ہیں. شیعہ کا خون ان سب کے دامن و آستین پر موجود ہے, جن کی آستینوں میں ہم گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یا جن کے دامن کے نیچے ہم پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سارے دامن شیعہ کے خون سے آلودہ ہیں, یہ مجرم ہیں, یہ قاتل ہیں. ان کے دامن میں پناہ لے کر ہم نجات نہیں پا سکتے. ایک طرف سے آپ کو تأثر یہ دیں گے کہ آپ کے حمایتی ہیں, سیاسی بیان بازی کریں گے دھوکہ دے کر, اور دوسری طرف سے خنجر بردار و شمشیر بردار لشکر رکھا ہوا انہوں نے. ایک ہاتھ میں گاجر ہے اور ایک ہاتھ میں خنجر ہے ان کے. گاجر شیعہ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آئیں, اور آ کر شیعہ ان کی جماعتوں میں گھسیں, اور دوسری طرف سے خنجر برداروں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کا قتل عام کریں. ابھی آپ کو دیکھ لیں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ اس واقعے کو ہونے والے ہیں. ابھی 8:30 ہے تقریباً, اسی وقت پہ کل یہ واقعہ ہوا تھا کوئٹہ کے اندر. ابھی تک دیکھ لیں آپ, ٹی وی پہ سرچ کریں, سب ڈرامے میں لگے ہوئے, لانگ مارچ کے ڈرامے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی نہیں گیا, ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا. بلوچستان حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں گیا, وفاقی حکومت کا کوئی نہیں گیا, سیاسی جماعتوں میں سے کوئی نہیں گیا, بس اپنے اس ڈرامے کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور ایک کھیل مچایا ہوا ہے قوم کے اندر, اور قوم بھی مسلسل ان کو سن رہے ہیں. ایک لڑکا کراچی میں گینگسٹر کے ہاتھوں مارا گیا, وہ خود بھی گینگسٹر تھا, کیا تھا, جو بھی تھا, کسی ایک کو مار دیا, پولیس افسر کے بیٹے کو, اور اس کے لیے انہوں نے دبئی سے جا کے گرفتاریاں شروع کی, اور اسلام آباد سے گرفتاریاں شروع کی, اور کہاں کہاں سے شروع کی. وہ ایک لڑکی ملالہ جس کا ڈرامہ رچایا انہوں نے تاکہ امت کا رخ موڑیں, توجہ ہٹائیں, یہ ڈرامے رچا کر ہم قوم کو الجھا کر اصلی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت عزیز من, کوئی راستہ ہمارے پاس اور نہیں بچتا سوائے اس کے کہ یہ قوم احساس کر لے کہ جب تک ہم خود اپنا وجود ثابت نہیں کریں گے, منوائیں گے نہیں, ہمیں یہاں کوئی رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ بدترین جنگل ہے, بدترین جنگل میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. ہم کسی مملکت میں نہیں رہ رہے, ہم جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں, بدترین جنگل میں, جہاں ایک سے بڑھ کر ایک بھیڑیا اور ایک سے بڑھ کر ایک شیطان و خونخوار و درندہ و آدم خور موجود ہے. آدم خوروں کی اس سرزمین پر اور بیڑیوں کی اس سرزمین پر بیڑے بن کے رہنے سے کوئی آپ پر رحم نہیں کھائے گا. اپنی حالت رحم قابل رحم نہ بناؤ, قابل رحم بنانے سے کوئی تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا. اپنی حالت ایسی بناؤ کہ بے رحم ترین انسان بھی آپ کو دیکھ کر لرز جائے, اس طرح سے اپنی حالت بناؤ آپ. کوئی خونخوار آپ کی طرف نگاہ کرے, اس کا نشہ خونخاری کا اتر جائے, اس طرح سے اپنی حالت بناؤ آپ. ورنہ بیڑ بن کے ہم بیڑے اگر جلوس میں نکالے کیا ہوگا ان کا. آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ بلی جو چوہے کھاتی تھی تو چوہوں نے میٹنگیں شروع کر دی, کبھی اس محلے میں میٹنگ, کبھی اس محلے میں میٹنگ, کبھی اس گھر میں میٹنگ, کبھی اس گھر میں میٹنگ, اور چوہے کس بلی خونخوار بلی سے, وہ چوہے خار بلی سے کس طرح نجات حاصل کرے. ان میٹنگوں سے بلی نہیں ڈرتی. آخرکار ایک میٹنگ اجتماعی کر لی, اور اس میٹنگ میں فیصلہ کر لیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دے تاکہ جب یہ خونخوار بلی آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کدھر سے آ رہی ہے, ہم بھاگ جائیں. فیصلہ تو کر لیا, لیکن پھر یہ کہ اب گھنٹی باندھے کون, جو محاورہ بن گیا کہ گھنٹی باندھے کون. چوہے اگر اس طرح سے مل کر فیصلے کرتے رہے, لاکھوں چوہے جو ایک بلی کو قابو نہیں کر سکتے اور ایک بلی رحم نہیں کھاتی ان کے اوپر. ہم نے ضعیف نہیں بننا, ہم نے جنگل میں, یہ اگر جنگل ہے تو ہم نے خرگوش بن کے نہیں اس میں رہنا. ہم نے ظالم بھی نہیں بننا, ہم نے خونخوار نہیں بننا, ہم نے ستم نہیں ڈھانا, ہم نے کسی بے گناہ کو نہیں چھیڑنا, لیکن اپنے جینے کا حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا, نہ آپ کسی فرد سے نہ کسی ملت سے چھین سکتا ہے. یہ آپ کا بنیادی حق ہے. پاکستان کا آئین آپ کو جینے کا حق دیتا ہے, وکلاء جہان آپ کو جینے کا حق دیتے ہیں, یو این او کا قانون آپ کو جینے کا حق دیتا ہے, عقل آپ کو جینے کا حق دیتی ہے, شریعت آپ کو جینے کا حق دیتی ہے. جینے کا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا, لیکن جنگل میں جینے کے آداب ہوتے ہیں. جنگل میں جینے کے لیے نہ خرگوش بن کے جیو نہ چوہے بن کے جیو. یہ نہ کہو کہ یہ آپ پر رحم کھائیں گے, قابل رحم بن کے نہ جیو, اس لیے کہ جنگل میں رحم نہیں ہوتا کسی کے اندر. یہ سب جنگلی لوگ ہیں, جنگلی جنگلی دہشت گرد و دہشت ناک. ان کے مذہبی دیکھو وہ سیکولر سے زیادہ جنگلی ہیں, اور ان کے سیکولر ان کے مذہبیوں سے زیادہ جنگلی ہیں. ان کے یورپ میں پڑے ہوئے, ان کے مدرسوں میں پڑے ہوئے سے زیادہ جنگلی ہیں, اور ان کے مدرسوں کے فارغ التحصیل ان کے یورپ میں پڑے ہوئے سے زیادہ جنگلی ہیں. یہ سب کے سب جنگل میں رہ رہے ہیں ہم, اور جنگل میں جو رہتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے جنگل میں رہنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الظفر بالحزم, کامیابی انسان کو ملتی ہے حزم سے ملتی ہے. حزم, حازم یعنی دور اندیشی سے, چارہ جوئی سے, عاقبت امور کو پرکھنے سے, انجام پرکھنے سے, اپنے ماحول کو سمجھنے سے. جب آپ جاتے ہیں اسی شہر کے اندر, آپ دیکھیں ہر جگہ پر آپ نہیں گھر بناتے. جب آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ مومنین کہاں آباد ہے, میں وہاں جا کے رہوں. مومنین کی کالونیوں کے قریب اپنا گھر بناتے ہیں آپ. یہی تدبیر ہونی چاہیے, تدبیر کے ذریعے سے آپ کامیاب ہو سکیں گے. کبھی بھی, چونکہ دنیا تحقیر کر رہی ہے آپ کو, حذف کرنے پہ تلی ہوئی ہے آپ کو, اپنے اندر ہضم کرنا چاہتے ہیں آپ کو. دو قسم کے درندے ہیں, ایک وہ درندے جو فزیکلی آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک وہ درندے جو ڈرا کے آپ کو اپنی صفوں میں آپ کو ہضم کرنا چاہتے ہیں, اپنی صفوں میں آپ کو گم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے سیاسی بیان دیں گے. سیاسی بیان بازی کی آڑ میں شیعہ کا وجود اس ملک سے ختم کر رہے ہیں. یہ خیانت ہے تشیع کے ساتھ عزیز من, یہ خیانت ہے تشیع کے ساتھ کہ تشیع کا تشخص نابود کر کے اور ہم ایسی صفوں میں پناہ لیں گھسے جا کر اور ان کے اندر گم کر دیں تشیع کو. یہ خیانت ہے تشیع کے ساتھ. اگر شیعہ ایک بھی اس مملکت میں رہے, اس کو اپنے تشخص کے ساتھ جینا چاہیے, اس کو اپنے پرچم کے ساتھ جینا چاہیے, اس کو اپنی شخصیت کے ساتھ جینا چاہیے. ہم نے اتحاد کرنا ہے سب کے ساتھ, ہمیں اتفاق کرنا ہے دوسروں کے ساتھ, لیکن کسی کے اندر گم نہیں ہونا, اپنے وجود کو کھو نہیں دینا. ہم نے یہ نہیں ہو جائے سیاست کے نام پر, ووٹ کے نام پر, فلاں نام پر ہمیں اپنے اندر ضم کریں. اس وقت بہت سارے لوگوں نے حالات سے تنگ آ کر یہ سوچنا شروع کیا ہے, اور وہی لوگ آ کر سامنے لیڈر بھی بن جاتے ہیں. آج ہماری لیڈر بنانے کے لیے مختلف گروہ فعال ہیں. کسی کو پولیس لیڈر بنا رہی ہے, کسی کو فوج لیڈر بنا رہی ہے, کسی کو ایجنسیاں لیڈر بنا رہی ہیں, کسی کو کون لیڈر بنا رہا ہے تاکہ آپ کو کیا کرے. کوئی آپ کو اداروں کے اندر ضم کر دے, گم کر دے, کوئی آپ کو سیاسی جماعتوں کے اندر گم کر دے, کوئی آپ کو قاتلوں کے صفوں کے اندر جا کر گم کر دے. اس گم شدگی سے بچنا ہے, گم نہیں ہونا عزیز من, ورنہ فلسطینیوں کی طرح فلسطین سمیت گم ہو جائیں گے ہم. فلسطینی گم ہو گئے, گم شدہ قوم ہے. ایسی قوم جس کی سرزمین بھی انہوں نے لے لی اور ان کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے عرب ملکوں کے اندر منتشر کر دیا, پراکندہ کر دیا, اور ان کی ہر چیز گم ہو گئی. گم شدہ ملت ہے آج. وہ قومیں گم ہو جاتی ہیں کہ جن کے لیڈر ایسے آئے جو کوئی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو, کوئی کس کے ساتھ ملا ہوا ہو, کوئی کس کے اعلی ایجنڈے پر کام کر رہا ہو, کوئی کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہو. اس وقت تشیع کو اپنا تشخص بچانا ہے، اپنی شخصیت بچانی ہے، اپنے وجود کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ بنو امیہ نے بہت کوشش کی کہ شیعہ کے وجود کو گم کر دے، لیکن ائمہ اطہار نے اپنی پوری زندگی مبارزہ کیا، تشیع کو گم نہیں ہونے دیا۔ عزیز من توجہ کریں، ہم کربلا جیسی قیامت مچائی انہوں نے، کربلا جیسی قیامت مچا کر قاتلوں نے 100 سال حکومت کی، 100 سال حکومت کر کے بعد میں تشیع کو مٹانا چاہا، اہل بیت کو مٹانا چاہا، آل رسول کو مٹانا چاہا، لیکن ائمہ اطہار نے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے تشیع کو باقی رکھا، شخصیت شیعہ کو بچا کے رکھا۔ آج میں اور آپ اگر اس قابل ہیں، وہ یہ شرف اگر نصیب ہوا ہے ہم میں کہ ہم عنوان تشیع کے لائق ہو گئے ہیں، یہ ائمہ اطہار کی اس جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ تشیع کو گم نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی نالائق لوگ تھے، ابو مسلم خراسانی کی طرح، اور بہت سارے ایسے نام نہاد جنہوں نے تشیع کو کبھی بنو عباس کی صفوں میں گم کرنے کی کوشش کی، کبھی دوسرے گروہ کے اندر گم کرنے کی کوشش کی، کبھی کیسانیہ کے اندر گم کرنے کی کوشش کی، کبھی کسی اور فرقے کے اندر گم کرنے کی کوشش کی، کبھی واقفیہ کے اندر، کبھی فتحیہ کے اندر، کبھی عبداللہ افتاح کے پرچم کے نیچے جمع کیا، لیکن ائمہ اطہار نے شخصیت تشیع کا پرچم بچا کے رکھا۔ وہ ائمہ کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ آج تشیع ہم تک پہنچا ہے۔ عزیز من، اس وقت گم نہیں ہونے دینا، شیعہ کی شخصیت کو گم نہیں ہونے دینا، ان صفوں کے اندر ضائع نہیں ہونے دینا۔ تدبیر سے ہم بچا سکتے ہیں، تدبیر ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ تدبیر نہ یہ کہ ہم حالات سے گھبرا کے قاتل کی ٹانگوں سے جا لپکے۔ اگر ایک قاتل جس کے ہاتھ میں خنجر ہو اور جس کے ہاتھ میں پستول ہو، گنی ہو، اور وہ ہم پہ فائرنگ کر رہا ہو، ہم اس سے بچنے کے لیے اسی کی بنا لیں جا کر۔ کبھی دیکھا ہے شکست خوردہ باکسر جس کو باکسنگ کی رنگ میں شکست ہو رہی ہو، وہ مکے جب برساتا ہے دوسرا حریف اس کے اوپر، اور وہ اس کے مکوں کی تاب نہیں لا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو رنگ میں کوئی اور بھی نہیں ہوتا، کس کی بنا لیتا ہے؟ اسی کی بنا لیا جا لیتا ہے، اسی سے لپٹ جاتا ہے، جا کر اس سے لپٹتا ہے تاکہ اس کے قریب ہونے سے میں اس کے مکوں سے بچ جاؤں گا۔ یہ غلطی ہے، ایک جنگجو کی غلطی ہے، ایک رزمکار کی غلطی ہے، ایک پیکارجو کی غلطی ہے یہ کہ وہ اپنے دشمن سے لپٹے کہ یہ مجھے بچائے گا۔ آپ دیکھ لیں عراقی قوم، عراق کے اندر شیعہ اپنے دشمن سے لپٹ گئے، امریکہ سے چمٹے ہوئے لپٹے ہوئے کہ یہ ہمیں بچائے گا۔ وہی امریکہ جس نے صدام کے ہاتھوں سے ملین شیعہ ذبح کروائے، وہی امریکہ آج آل سعود کا سرپرست بنا ہوا ہے، اور آل سعود کے گماشتوں نے ان سے صدام سے کہیں زیادہ، صدام نے 32 سال میں اتنے شیعہ نہیں مروائے جتنے چند سالوں کے اندر آل سعود کے گماشتوں نے مار دیے پاکستان عراق کے اندر۔ بچنے کی کوشش کی، لیکن دشمن کی ٹانگوں سے لپٹ کر بچنے کی کوشش کی۔ دشمن کی ٹانگوں سے لپٹ کر کبھی نجات نہیں ملتی، وہ زیادہ مسلط ہو کے مارے گا تمہیں، اس کا تسلط زیادہ ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ یہ شہادتیں باعث نہ بنے کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں، ہمارے ذہن میں فرار کی فکر ابھرنے لگے کہ اب تو پاکستان نا امن ہو گیا ہے تشیع کے لیے۔ ایک طرف سے یہ کام کرتے ہیں، توجہ کریں، یہی مومنین جو کوئٹہ کے اندر ہیں، ان مومنین کے لیے بڑی سازش تیار کی گئی ہے۔ ایک طرف سے ان کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنائی جاتی ہے ہزارہ برادری کو نجات دینے کے لیے۔ نہیں کہتے شیعہ، ہزارہ برادری، یعنی پہلے شیعہ کو ہزارہ کہیں، ہزارہ برادری کہیں، پھر اس برادری کی نجات کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں کمیٹی بنے، اور یہ آ کر ان کے لیے حفاظتی انتظام کریں۔ کیا کریں گے؟ یہ اپنی تحویل ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرد قوم جو عراق کے اندر ہے، ان کو امریکہ نے اپنی سرپرستی میں لیا ہوا ہے، انہوں نے امریکہ کی سرپرستی میں، عراق کے اندر رہتے ہوئے عراقی حکومت کے تحت نہیں ہے، ان کا کردی علاقہ الگ ہے، کرد علاقے پر عراقی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کرد علاقے میں حکومت الگ ہے، جس کا بجٹ، جس کا سب کچھ امریکہ سے آتا ہے، امریکہ کی کالونی ہے کرد علاقہ۔ اس وقت یہی چاہتے ہیں कि जो मेन इलाके तशय्यो के हैं, जैसे पाराचनार है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, जिस तरह से क्वेटा है, ये बरतानवी कॉलोनियां आ जाए, यानी यहां पर बकायदा बरतानवी सफारतखाना आए और शियों के तहफ्फुज़ के लिए बरादरियों के नाम पर, कभी कहे ये पठान बरादरी, कभी कहे ये हजारा बरादरी, कभी कहे ये बल्तिस्तान बरादरी, न अजीज मन ये सब शिया अमीरुल मोमिनीन व अज़ादार हुसैन है, ये बरादरियां नहीं है, ये दरहकीकत जमात मुस्लिमीन है और ये पैरोकारान हुसैन इब्ने अली है, इन्हें अपनी पनागाह मौजूद है, इनके पास पनागाह मौजूद है और ये खुद अपनी निजात का सामान कर सकते हैं। अभी तक अगर इन्हें राह गलत दिखाई गई है, ये शहादतें इनको बेदार कर रही हैं, ये शहादा इनको आंखें खोल रहे हैं, बसीरत दे रहे हैं कि तुम्हें बचने के लिए दुश्मन की पनाह लेने की जरूरत नहीं, उसकी टांगों से लिपटने की जरूरत नहीं है, कि एक तरफ से कमेटियां बनाओ इनके लिए बचाने के लिए, और अभी हो रहा है ये काम, बकायदा बरतानवी पार्लियामेंट ने ये कमेटी बनाई है हजारा बरादरी को बचाने के लिए, और उसके साथ दूसरी यूरोपीय यूनियन के लोग शामिल हो जाएंगे और इस बरादरी को आकर कहेंगे ये हमारी सरपरस्ती में हो जाए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इनको अपनी सरपरस्ती में ले ले। ये वो कदम है जो उठाना चाहते हैं। शख्सियत अपनी गुम नहीं होने देनी, शख्सियत को छोड़ना नहीं। ये ना कहो हजारा मारे गए, अजीज मन शिया मारे गए, हमारे भाई मारे गए, मोमिनीन मारे गए, आजादार मारे गए हैं वहां पर, उम्मत रसूलुल्लाह मारी गई है वहां पर, वही रसूलुल्लाह जिनका आज रोजे वफात है, उसी रसूल की उम्मत का एक पैकर काट के फेंक दिया गया है और उसको लहू लहू किया गया है वहां पर, करबला बर्पा की गई है, जिस तरह करबला में आले रसूल जबा हुई है, कोटा में उम्मत रसूल जबा हुई है, कोई फर्क नहीं है अजीज मन उस जुल्म में और इस जुल्म में। हम उस जुल्म को और उस जुल्म की दास्तान को क्यों दोहराते हैं यहां पर कि आले रसूल पर जुल्म हुआ ताकि उम्मत रसूल जुल्म से बच जाए। आले रसूल के ऊपर होने वाले जुल्म को का वाकया रस्म नहीं है, आले रसूल पर होने वाले जुल्म की दास्तान इसलिए दोहराई जा रही है ताकि उम्मत रसूल पर कोई जुल्म न कर सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उम्मत रसूल पर जुल्म ढाया जा रहा है, तशय्यों को बेदार होने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने आप को महफूज करने की जरूरत है। उस वक्त महफूज होंगे कि जब क्वेटा के अंदर अगर तशय्यों का कत्लेआम होता है, पूरे मुल्क के अंदर तशय्यों ये समझे कि ये उसका पैकर है जो काटा गया है, ये उसके वजूद में खंजर लगाया गया है, वो तड़प कराची में भी मौजूद हो, वो तड़प सरहद में भी मौजूद हो, वो तड़प पंजाब में भी मौजूद हो। जब पहला वाकया हुआ क्वेटा के अंदर इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के मोमिनीन ने एक एहतजाज किया, वो जो हमारा तरीकाकार है कि जब शहादतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचती है, हम थोड़ी देर जज्बात में आकर रोड पर जज्बात का इजहार करके फिर घर चले जाते हैं, फिर अगली शहादत तक और अगले वाक्य तक फिर हम चुप हो जाते हैं। इसी तरह लोग निकले जज्बात का इजहार करने, एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर ने इस्लामाबाद में उन मोमिनीन से कहा कि तुम क्यों निकले हो रोडों पर, तुम्हें क्या तकलीफ है, ये तो बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान के अंदर वो लोगों को मारा गया, पंजाब का मसला नहीं है। अगर हमें यह तासुर दिया जाए कि यह बलूचिस्तान का मसला है, यह सिंध का मसला है, यह कराची का मसला है, ना अजीज मन राह अमीरुल मोमिनीन ये नहीं है, राह हुसैन इब्ने अली नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने यह नहीं कहा कि तुम इस रंग के होगे तो मेरे मानने वाले हो, ये जबान बोलोगे तो मेरे मानने वाले हो। अजीज मन हमें जितनी भी साजिशों के तहत तकसीम किया जाए, हमें फिर भी वो रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम मुंसलिक है, जो हमें तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं हो सकते, और वो मोहब्बत अहले बैत का रिश्ता है, वो आजादार होने का रिश्ता है, और वो शिया अली होने का रिश्ता है। शिया अली जिस रंग रूप में हो, जिस नस्ल कौम का हो, जो जबान बोलता हो, शिया दर हकीकत एक मिल्लत वाहिदा है, एक उम्मत वाहिदा है इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मिल्लत वाहिदा है। इस मिल्लत چیز کو رسم نہ بنا لیں ہم. جس طرح ہم نے آزاداری کو ایک رسم سمجھ لیا, آزاداری کربلا کا تسلسل ہے, کربلا رسم نہیں رزم ہے. رزم تھی کربلا, نہ رسم تھی کربلا, نہ بزم ہے کربلا. یہ بزمیہ آزاداری و رسمیہ آزاداری, اس نے ہمیں کو تھوڑا دور کر دیا روح کربلا سے. رزمیہ آزاداری, رسمی لوہا نہ رزمی لوہا, رسمی ماتم نہ رزمی ماتم کرو. رزم ہے کربلا, جنگ ہے کربلا, پیکار ہے کربلا. اس کربلا سے تعلق, اس کربلا کی تربیت وہ ہمیں اس طرح سے بنائے. عزیز من, ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا ہے. آج اگر فرض کریں کوئٹہ میں یہ قیامت ٹوٹی ہے, ہم نے پھر رسم بنا دیا. کیا رسمیں؟ ہم پریس کلب میں جائیں گے اور احتجاج ریکارڈ کرا کے آ جائیں گے. یہ بھی رسم بنا دی ہم نے. رسم نہ بناؤ, چونکہ دشمن آپ کے خلاف رسومات میں مشغول نہیں ہے, دشمن نے آپ کے خلاف رزم شروع کی ہے. رزم کا جواب رسم سے نہیں دیا جا سکتا.
رزم
مکمل جنگ تشیعوں کے اوپر شروع کر دیے, ٹھونس دیے. مکمل جنگ بالتمام معنی جنگ شروع کر دیا اس نے. اور جنگ کا جواب رسم سے نہیں دیا جا سکتا. عزیز من, جب آپ کے اوپر میزائل گراتا ہے تو اس کے جواب میں موم بتی کافی نہیں ہے. جب آپ کے اوپر وہ شیلنگ کرتا ہے, جواب میں اگربتی کافی نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر وہ پیکار کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, اس کے جواب میں ایک رسمی ریکارڈ کرانا, احتجاج کافی نہیں ہے. عزیز من, حملے کے جواب میں انسان کو دفاع کرنا ہوتا ہے. جو حملہ کرتا ہے, حملہ ور کے مقابلے میں دفاع کرنا ہوتا ہے. اور قرآن کا یہ فرمانا ہے, جو ملت دفاع نہیں کرے گی وہ ختم ہو جائے گی, اس کا دین ختم ہو جائے گا, اس کے مراکز ختم ہو جائیں گے, اس کے مقدسات پائمال ہو جائیں گے جو دفاع پہ قادر نہیں ہے. خدا نے آپ کو قوت دفاع عطا کی ہوئی ہے. یہ دفاع کی قوت رکھی کیوں ہے اللہ نے ہمارے اندر؟ اس لیے نہیں رکھی تھی کہ اس دفاع کی قوت کی مدد سے گھروں میں جھگڑے شروع کر دیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیں, ہے نا؟ دفاع کی قوت موجود ہے. یہ دفاع کی قوت عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے. لیکن اس دفاع کی قوت سے مقصد یہ نہیں تھا کہ ساس بہو کے خلاف اور بہو ساس کے خلاف اس قوت کو استعمال کرے. یہ قوت دفاع عورتوں میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے. یہ دشمن کے مقابلے کے لیے دی گئی تھی کہ جب دشمن تم پر حملہ کرے, اس قوت دفاع سے تم فائدہ اٹھا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ. اگر لوگ دفاع نہ کریں, اگر ملت دفاع نہ کرے تو کیا ہوگا؟ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر حملہ وروں کو دفاع کرنے والے اور حملہ وروں کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ ویران ہو جائے گا. صومعہ ویران ہو جائے گا, کنیسہ ویران ہو جائے گا, مسجد ویران ہو جائے گی, سب نماز ویران ہو جائے گی, اللہ کا نام ختم ہو جائے گا. دوسری آیت کے اندر ہے, لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اگر دفاع نہ ہوا, اگر دفاع کرنے والوں نے نہ کیا, زمین فاسد ہو جائے گی. اتنی فاسد ہو جائے گی, رہنے کے قابل نہیں رہے گی. پاکستان کی سرزمین فاسد کر دی انہوں نے, پاکستان کا ماحول فاسد کر دیا. حملہ ور ہیں, دفاع بھی چاہیے. عزیز من, ہم کیا رحم کی اپیلیں کرتے ہیں دفاع کے بغیر؟ ہم یہ کہتے ہیں قاتلوں کو پکڑ لو, ظالموں کو پکڑ لو. ظالم زیادہ ہیں کتنے. اول تو جن سے ہم کہتے ہیں ظالم پکڑ لو, یہ خود ظالم ہے, ظلم میں شریک ہے. آپ ان عدالتوں سے کہتے ہو یہ ظالموں کو سزا دیں. جنہوں نے تشیعوں کے قاتل و مجرم, کھلے مجرم آزاد کیے ہیں, دن دہاڑے آزاد کیے ہیں, پھولوں پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے ان کو آزاد کیا ہے. اس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے ان کو آزاد کیا ہے. اور آپ ان سے چاہتے ہو کہ تشیع کے قاتل کی پھانسی کا آرڈر ہوا ہوا ہے، پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے کہ اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے، اس حکومت سے، ان عدالتوں سے، اس نظام سے آپ چاہتے ہو یہ آپ کو بچائیں گے؟ دفاع کی طاقت اللہ نے آپ میں رکھی ہے اور ہم دفاعی طاقت کو محفوظ کر کے یا ضائع کر کے ہم جا کے کہتے ہیں ظالموں کو کہ آپ ہمیں بچائیں؟ یہ دفاع کی قوت کس لیے قبر میں ساتھ لے جاؤ گے؟ یہ قوتیں یہی ختم ہو جائیں گی، یہ قوتیں یہی مٹ جائیں گی، یہ قوتیں آپ کی یہی پر نابود ہو جائیں گی، یہی زمین میں گل سڑ جائیں گی، ان سے استفادہ کرو۔ سوچنے کی قوت دی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے سوچ، دفاع کی قوت دی ہے کہ جب کوئی تجھ پر حملہ کرے تو اس کے مقابلے میں تو دفاع کر، حملہ وار کو پتہ چلے کہ میں جس پر آ رہا ہوں وار کرنے وہ دفاع کے لیے آمادہ ہے، دفاع کرو اپنا عزیز من۔ نہیں کر سکتے ہم دفاع، یہ کوئٹہ کے مومنین جہاں لاکھوں مومنین ہیں، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، وہاں ان کی نماز جمعہ میں عرض کیا کہ عزیزان یہ لاکھوں کی آبادی میں 100-150 کا جمعہ یہ کمزوری ہے ہماری، یہاں پر کم از کم 20,000 آدمی ہر جمعے میں جمعہ پڑھے نماز جمعہ، کہتے ہیں جی خطرہ ہے۔ میں نے ان عزیزوں سے عرض کیا کہ 500,000 کی آبادی میں 2,000 جوان نہیں ہیں جو راستوں کو تحفظ دیں، جو نماز جمعہ کو تحفظ دیں؟ کیا قوت دفاعی نہیں ہے؟ ہے ہمارے اندر، لیکن ہم میں جرت یہ نہیں ہے، ہم ظالموں سے زیادہ امید کرتے ہیں کہ یہ آ کر ہمیں بچائیں۔ پہلے ملک کے اندر لوگوں سے اپیلیں کرتے رہے کہ آپ ہمیں بچائیں، جب انہوں نے توجہ نہیں دی پھر سفارت خانوں سے ہم آرزوئیں رکھیں وہ ہمیں بچائیں گے، یہ عزت بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی بیرونی طاقت آ کر تشیع کو تحفظ دے، یہ زیادہ ننگ و آر ہے ہمارے لیے، یہ ننگ و آر ہے ہمارے لیے کہ کوئی آ کر ہمیں یتیموں کی طرح آ کر کہے کہ میں آپ کا محافظ ہوں، نہ خیر، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں مطالبے حکومت سے چھوڑ کر، میں آج دن کو بھی عرض کیا عزیزوں کی خدمت میں کہ میرا مطالبہ نہ حکومت سے ہے، نہ قاتلوں سے ہے، نہ ظالموں سے ہے، نہ عالمی اداروں سے ہے، صرف اس شیعہ قوم سے ہے، اس ملت کے جوانوں سے ہے، اس ملت کے غیوروں سے مطالبہ ہے کہ تمہیں جو خدا نے جو طاقت صلاحیت دی ہوئی ہے کس دن کے لیے دی ہوئی ہے؟ اور یہ کام آپ کر سکتے، باور کریں، خدا شاہد ہے میں اس منبر مقدس میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں آج اس روز عظیم، روز وفات رسول اللہ و روز شہادت سبط اکبر، اس عظیم دن کو آپ کی خدمت میں ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے اگر چند لوگ بھی عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی پوری ملت کا دفاع کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور اتنا دفاع کر سکتے ہیں کہ دشمن بھاگ جائے گا آپ کا اس سرزمین سے۔ آپ جو سوچ رہا ہے کہ ہمیں بھگائے گا یہاں سے، آپ اس کو اس سرزمین سے بھگا سکتے ہیں۔ آپ یہی سے آل سعود کو پیغام دے دو کہ آل سعود جنہوں نے پاکستان میں یہ ہولی کھیلی اور کھیل رہے ہیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، یہ ملت، اس ملت کے جوان جانتے اپنا دفاع کرنا، اور تم انہی دہشت گردوں کے لیے تم نے جو وزیرستان کو اڈا بنا رکھا تھا، اب تم خود اپنے ہاں کوئی اڈا بناؤ، اس لیے کہ یہ ملک اب ان کے لیے نہیں رہا، اس ملک میں ان کے لیے اب ٹھکانا نہیں ہے۔ یہ ملت کے جوان یہ کام کر سکتے ہیں عزیز من۔ ہم کب تک کاسہ گدائی لے کر ہر ایک سے بھیک مانگتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے اپنی عورتوں مردوں کو لے کر ہم روڈوں پہ بیٹھ جائیں اور کوئی مذاکرات کرنے بھی ہمارے پاس نہ آئے، اور اگر کوئی آ جائے ہم کسی کے پاس مذاکرات کرنے چلے جائیں تو اسی پہ فخر کرتے رہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیے۔ اس طرح کی قوم دیکھیں، آج تقریباً 127 کے قریب شہداء، جو شاید ابھی بڑھ گئے ہوں گے چونکہ زخمیوں کو مناسب امداد نہیں مل رہی، ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ یہی سے ہم تقاضا کرتے ہیں، مومنین سے تقاضا کرتے ہیں کہ خود تمام مومنین ہمت کریں، ایک طیارہ چارٹر کر کے، ہم نہیں کرتے حکومت سے مطالبہ، اس ظالموں سے نہیں کرتے مطالبہ، لیکن اس عوام سے کرتے ہیں، اس پبلک سے کرتے ہیں. عزیز ماں، ایک طیارہ کراچی کے مومنین کرائے پر لے کر چارٹرڈ کر کے جتنے بھی مومنین اس وقت زخمی ہیں اور جن کو علاج نہیں مل رہا، کراچی کے مومنین ان زخمیوں کو یہاں لا کر علاج کروائیں اور انہیں بچائیں. میں نہیں کہتا سیفوں کو جا کر کہیں، شاید انہیں نہ فکر آئے اس موقع پر. یہی آپ لوگ جو ملازمین ہیں، یا آپ لوگ جو متوسط طبقہ ہیں یا فقیر طبقہ ہیں، یہی اگر 10-10 روپے بھی ایک فرد نکالے تو خدا شاہد ہے کہ ہم آسانی سے اپنے ان زخمیوں کو بچا سکتے ہیں یہاں لا کر. اور یہ ان کے ساتھ ایک ذریعہ بھی ہے ہمبستگی کا، اور ان کے ساتھ اور ان کو احساس دلانے کا کہ یہ ہمارے اپنی اولادیں تھیں، یہ ہمارے اس میں بچے زیادہ شہید ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ شہید ہوئے ہیں. جب وہ دھماکہ ہوا، یہ بچے جلدی دوڑ کے گئے وہاں پر، اور دوسرے دھماکے میں چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں. اور آج ان کے علاج معالجے والا کوئی بھی نہیں، ابھی تو لاشیں بھی پڑی ہیں اور احتجاج اور مومنین کا جاری ہے. باہر کے وہ جو بھی احتجاج کرتے ہیں، جس سے بھی کرتے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس عمل میں ان کے ساتھ شامل ہیں، شریک ہیں، لیکن ہمارا فریضہ صرف یہی نہیں بنتا، ہمارا فریضہ اس سے زیادہ بنتا ہے. عزیز عالمان، یہ دفاع کرنا سب کے اوپر واجب و لازم ہے. دفاع کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. شریعت، آئین پاکستان آپ کو، قانون پاکستان آپ کو کہتے ہیں اپنا دفاع کرو، خود دفاع کرو. پولیس محکمہ خود بتاتا ہے آپ کو کہ اپنا دفاع کرو. بھائی جلوس کرتے ہو، مجلس کرتے ہو، اپنا دفاع بھی کرو ساتھ. اگر اپنے مذہب کو بچانے، اپنا دفاع بھی کرو، اپنے ازا خانوں کا دفاع بھی کرو ساتھ، اپنی ملت کا دفاع بھی کرو ساتھ. آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنا دفاع کریں. قانون پاکستان آپ کو دفاع کا حق دیتا ہے، بلکہ دفاع کو لازم قرار دیتا ہے. ہم جن لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو پاکستان کا دفاع نہیں کر سکے. پاکستان کو اٹھا کے امریکہ کی گود میں ڈال دیا ہے، امریکہ کی آغوش میں ڈال دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ عزیز من، اس تھکاوٹ کا احساس مت کرو. احساس غیرت کی ضرورت ہے، نہ تھکاوٹ کے احساس کی ضرورت ہے. غیرت کا احساس ہمارے اندر بیدار ہو، اس خواب غفلت سے نکلیں، اس تدبیر سے کام لیں جس تدبیر سے ہم اس جنگل کے اندر، اس جنگلی ماحول کے اندر اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ بدترین جنگل ہے جہاں پر سب بھیڑیے ہیں، اور سب بھیڑیے، آپ کو پتا ہے کہ جنگل کا ہر جانور، گیدڑ بھی کمزور ترین کو شکار کرتا ہے. حالانکہ گیدڑ شکاری نہیں ہے، گیدڑ لاشیں کھانے کے لیے ہے، لیکن وہ بھی جب کمزور چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر حملہ وار ہو سکتا ہے. آج یہ جو دشمن، تشیعوں کے دشمن ہے، یہ گیدڑ ہے، اس جنگل کے شیر نہیں ہے، یہ جنگل کے گیدڑ ہے. درحقیقت ہم زیادہ کمزور بن گئے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا ہے، اور کمزور کو دیکھ کر گیدڑ کی بھی جرت ہو رہی ہے، ورنہ یہ گیدڑ ہرگز جرت نہ کرتا تشیع کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا. اگر تشیع اپنے اندر کمزوری نہ دکھاتا، ذات نہ دکھاتا، اس کمزوری کو دور کرو، گیدڑ خود بھاگ جائے گا. بھلے ہمیں خوشی ہوگی جب شیروں سے مقابلہ ہو، لیکن اس وقت گیدڑوں سے مقابلہ ہے، اور وہ بھی ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے. ہم ضعیف ہو گئے، ہم ناتوان ہو گئے. 5 کروڑ شیعہ چند سو دہشت گردوں کے ہاتھوں پریشان ہو گئے، چند سو دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنی کمزوری کی وجہ سے. اس کمزوری کو دور کرنا ہے عزیز من، نہ واویلا بچو. بعض کہتے ہیں جی میں، ہم ادھر اس محلے کے لوگ، جی فلان یوں کرے، عوام یوں کرے، اتحاد ہو جائے، تنظیمیں ایک ہو جائے، علماء ایک ہو جائے. نہ، ان سب ستوں میں نہ جاؤ، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے. جس نے، اگر آپ نے ایک کر کے پھر کچھ کرنا ہے، یہ نہ ہونے والی بات ہے. آپ کو جو کام، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں جی پہلے علماء کو کھانا کھلائیں، پھر ملت کو کھانا کھلائیں، پھر خواتین کو کھانا کھلائیں، پھر تنظیموں کو کھانا کھلائیں، پھر میں کھاؤں گا. کھانے کے وقت تو ایسا نہیں کرتے ہو آپ، کھانے کے وقت کہتے ہیں جو علماء نے نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں کھاتے رہیں گے، مجھے تو بھوک لگی میں کھا رہا ہوں. آپ جب شادی کرتے ہو تو تو جب وقت آتا ہے تو کر لے، تو یہ نہیں کہتے پہلے علماء شادی کریں، پہلے خواتین شادی کریں، پہلے بوڑھے شادی کریں، پہلے تنظیمیں شادی کریں، پھر میں شادی کروں گا. جب آپ کا وقت ہے تو شادی کرو. آپ کا جب اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو تدفین کرو، اس کو جنازہ ہے اس کو دفنو. وہاں شرط رکھو کہ پہلے علماء دفن ہو، پہلے فلاں دفن کرے، پھر میں دفن کروں گا. جو فریضہ جب آ بنتا ہے پھر اس کو کنڈیشنل نہ بناؤ. یہ نہ کہو کہ پہلے وہ ہو پھر میں یہ کام کروں گا. کوئی کرے یا نہ کرے، عہد کر لو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. سید الشہداء نے یہی اعلان کیا کہ کوئی کربلا میں آئے یا نہ آئے میں جا رہا ہوں. مدینے میں اعلان کیا کوئی آئے یا نہ آئے میں جا رہا ہوں. مکہ میں اعلان کیا اے حاجیوں کوئی آئے یا نہ آئے میں جا رہا ہوں. کوفیوں کو کہا تم آؤ یا نہ آؤ میں جا رہا ہوں. یہ شرط نہیں رکھی اگر کوفی آئے تو میں جاؤں گا، اگر مکی آئے تو میں جاؤں گا، اگر مدینے والے آئے تو میں جاؤں گا، اگر بصرہ اور یمن والے آئے تو میں جاؤں گا. امام نے یہ شرط، اور دیکھا کوئی بھی نہیں آیا اور امام چلے گئے کربلا میں. امام نے کیوں ان اصحاب کو کہا کہ مرحبا؟ ایسے اصحاب جو خدا نے کسی کو نہیں دیے، نہ میرے نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو ملے، اس لیے کہ ان اصحاب کی کوئی شرط نہیں تھی. کوئی شرط نہیں تھی کہ یہ آئے تو میں آؤں گا. آگے بلکہ سید الشہداء نے چراغ بجھا کے کہا کہ تم بھی جو آئے ہو چلے جاؤ، لیکن نہیں گئے. ان تذکروں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فقط رسم. یعنی ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم شہداء کربلا کے ذکر کریں، ہم حبیب ابن مظاہر، ہم نافع ابن ہلال، ہم بریر ابن اجلی، ہم مسلم ابن اوسجا، ہم وہب قلبی، اور ہم ان لوگوں کے ذکر کر کے اور ذکر کے بعد پھر بریانی کھا کے گھروں کو چلے جائیں. کیا یہ ہے تذکرہ شہداء کا انجام و اختتام؟ اگر ان کا تذکرہ کرتے ہو تو پھر وہ کچھ پیغام دے رہے ہیں. جن شہیدوں کا ذکر کرتے ہو روتے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مومن، اے ہماری شہادتوں پہ رونے والے، حسین نے چراغ بجھا دیا تھا، حالات بہت خراب تھے شب عاشور، اور ہمیں حسین نے کہہ دیا تھا اگر تم چلے گئے تو میں ناراض نہیں ہوں، میں نے اپنا بیعت کا حق تم سے اٹھا لیا، لیکن میں نہیں گیا وہاں سے، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. پیغام شہید کربلا یہ ہے عزیز من. یہ نہیں کہو کہ ذکر شہید کر کے اختتام پہ کھانا پینا کر کے اور منہ تر کر کے پھر ہم چلے جائیں، پھر اگلی مجلس کے لیے آ جائیں. یہ ایک مجلس شہید کی کافی ہے ہمارے لیے، یہ ایک شہید کی مجلس کافی ہے ہمارے لیے. فرد فرد ملت، یہ بوڑھے بہت کچھ کر سکتے ہیں. سید الشہداء کے لشکر میں ہم نے ایک بوڑھے کا ذکر سنا ہوا ہے، حبیب ابن مظاہر. نہ عزیز من، حبیب ابن مظاہر سے زیادہ بوڑھا شخص حبیب ابن مظاہر کے قبیلے کا شخص حارث ابن جنادہ یا جنادہ ابن حارث، یہ شخص یہ 100 سال سے زیادہ عمر کا تھا جو امام کے ساتھ کربلا میں آیا، شہید ہوا کربلا کے اندر. کربلا کے شہداء 72 مشہور ہو گئے، لیکن غیر مشہور شہداء 155 یا 160 کے قریب شہداء ہیں کربلا میں. مشہور 72 تن ہو گئے، ان میں وہ بھی شامل ہے، وہ پیر مرد بھی شامل ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بویں لٹک کر اس کی آنکھوں کے اوپر آئی، کیونکہ اسے دکھتا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے میدان میں جانے کے لیے 3 کپڑے منگوائے، کہا کہ ایک کپڑے سے میری بویں اوپر کر کے پیشانی باندھ دو تاکہ میں دیکھ سکوں، ایک کپڑے سے میری کمر باندھ دو تاکہ سیدھا بیٹھ سکوں، ایک کپڑے سے گھوڑے کے نیچے میرے پاؤں باندھ دو تاکہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ سکوں. یہ جا رہا ہے میدان جنگ میں جو کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتا، کس لیے جا رہا ہے؟ تاکہ آنے والوں کو، رونے والوں کو یہ بتائے کہ کربلا صرف رسم نہیں ہے، رازم ہے، اور اس رازم میں 100 سال کا بوڑھا بھی لڑ سکتا ہے جو کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے وجود سے کسی کو کچھ سمجھا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اپنے ہونے سے سمجھا رہا ہے. یہ بیبیاں جو کربلا میں آئیں جنگ لڑنے نہیں آئی تھی، شمشیر نہیں اسے ان سے اٹھانی تھی، عورتوں کے اوپر شمشیر اٹھانا لازم نہیں ہے. کیوں آئی تھی؟ اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہیں کربلا کے اندر. یہ شیرخوار اس لیے آئے کہ وجود ثابت کریں کہ ہم ہیں کربلا کے اندر. یہ شرطیں ختم کرے. شہداء پیغام، شہداء کا پیغام یہ عزیز من، آج کے شہید بھی دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، سب کو دکھ ہے، اور خصوصاً ان ماؤں بہنوں کو اور ان خاندانوں کو دکھ ہے جن کے لخت جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کربلا میں، کربلا کوئٹہ میں، ان کو بھی دکھ، ہم سب کو دکھ ہے. لیکن عزیزان یہ شہداء، ان کی موت خوف کا باعث نہ بنے، شہادت ملت کی دلیری کا باعث بنتی ہے، ملت کی شجاعت کا باعث بنتی ہے. دشمن اگر خونخوار ہے، اس خونخوار دشمن سے نبٹنے کے لیے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس صلاحیت کی طرف اپنی توجہ کرو، اللہ کی توفیق کی طرف توجہ کرو. سید الشہداء نے دیکھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تنہا میدان میں آ گئے، تنہا میدان میں آ گئے، اعلان کیا مدینے کے اندر میں کل جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ آنا ہے آ جائے. من لحق بی فقد استشہد، جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ کبھی بھی چین کا دن نہیں دیکھ سکے گا، سکون کا دن نہیں دیکھ سکے گا. سید الشہداء یہ اعلان کر کے روضہ رسول پر گئے. روضہ رسول پناہ گاہ اہل بیت تھی، جب بھی اہل بیت کو کوئی مشکل پیش آتی جا کر روضہ رسول کی پناہ لیتے. سیدہ کو جب رسول اللہ کے اٹھ جانے کے بعد امت نے ستایا تو سیدہ اپنے بابا کے روزے پر چلی جاتی تھی، روتی، جو بات کرنی ہوتی اپنے بابا سے کرتی، اس قدر گڑ گڑا کے روتی فاطمہ زہرا کہ مدینے کے لوگوں نے شکوہ کیا امیر المومنین سے، علی فاطمہ روتی بڑے درد مند طریقے سے روتی، ہماری عورتوں کو چین نہیں آتا، اگر ہو سکے تو بی بی سے کہو اتنا دکھیا رونا نہ روئے. امام نے آ کر بی بی سے کہا مدینے کے لوگ آپ کے رونے کا شکوہ کرتے ہیں. امیر المومنین نے بیت الحزن بنایا کہ بی بی وہاں جا کر رویا کرے، لیکن پھر بھی بابا کی قبر جب یاد آتی آرام سے اٹھ کر پھر بابا کی قبر پہ آ جاتی اور بین کرتی، فریادیں کرتی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے، اگر روشن دنوں پر ٹوٹتے تو کالی راتوں میں بدل جاتے. امیر المومنین جب تنہا رہ گئے، امیر المومنین وہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، امیر المومنین روضہ رسول پر آتے اور آ کر امیر المومنین راز دل روضہ رسول پر بیان کرتے. عزیزان امام مجتبی جو بہت مظلوم امام ہے، کہ آج روز شہادت امام مجتبی تھا، امام مجتبی کو جب امت ستاتی وہ بہت ستاتی، نانا کے روزے پر آ جاتے، نانا کے روزے پر آ کر امام آ کر نانا کے روزے پر گڑ گڑاتے اور روتے. سید الشہداء جب مدینہ سے نکل رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، درود پڑھ، جب سید الشہداء مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، بابا کے روزے پر آئے، نانا کے روزے پر آئے، اس شدت سے روئے، سید الشہداء پر غشی طاری ہو گئی. غشی کے عالم میں نانا سے عرض کیا، نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے. اٹھ کر پھر والدہ کے اپنی ماں کے روزے پر گئے، روئے سید الشہداء، ماں کے روزے سے ودا ہوئے، اور پھر اس کے بعد امام مجتبی کے روزے پر آئے، اپنے بھیا کے روزے پر آئے، گریہ کیا امام نے مظلومیت امام کے لیے، اور وہ جملہ امام کو یاد آ گیا جب امام مجتبی نے اپنی شہادت کے وقت سید الشہداء کو بلایا، حسین کو بلاؤ. جب امام آگئے وصیتیں شروع کی، سید الشہداء نے وصیتیں سنی، عرض کرنے لگے بھیا یہ وصیتیں تو ایسے وقت میں کی جاتی ہیں جب آخری وقت ہوتا ہے. امام مجتبی نے فرمایا ہاں بھیا وہ وقت آ گیا ہے، میرے زندگی کے آخری لمحے پہنچائے ہیں. سید الشہداء نے دعا کی کہ اللہ آپ کو طول حیات عطا کرے گا. اس وقت امام حسن مجتبی نے اشارہ کیا، اے حسین، تخت کے نیچے جو تشت موجود ہے ذرا اسے نکال کے نگاہ کرو. جب امام حسین علیہ السلام نے وہ تشت نکالا اور اس میں نگاہ کی تو رونے لگے، اور اس تشت میں کیا دیکھا؟ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے جو زہر سے کٹ چکے تھے، خون کے ٹکڑے دیکھے. امام حسین نے جب رونا شروع کیا، امام حسن نے سید الشہداء کو روتا دیکھا تو کیا فرمایا؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، جو تیرا دن ہوگا جس دن تجھ پر مصائب آئیں گے وہ دن کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ بہت عظیم مصائب ہوں گے. اے بھیا، آج مجھ پر مصیبت آئی، تو موجود ہے، تو آج مجھے سہارا دینے والا موجود ہے، مجھے دفن کرنے والا موجود ہے، میری وصیت سننے والا موجود ہے. لیکن اے حسین، جو تیرا دن ہوگا بڑا سخت دن ہوگا. جب سید الشہداء بقی میں آئے، اپنے بھیا کے روزے پر آئے، تو وہ وصیت یاد آ گئی، وہ دن یاد آ گیا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اور عزاداروں، پھر ایک دن روزہ رسول پر یہ کاروان لوٹا ہوا جب واپس آتا ہے، سید ساجدین اس کاروان پر روزہ رسول پر آتے ہیں، روزہ رسول پر حاضر ہو کر نعرہ کو بتاتے ہیں، اے مولانا، اس امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیا. سید ساجدین نے وصیت پڑھا اور فرمایا، اے مولانا، جب یہ آپ کے بیٹے میں تیر چلاتے تھے تو ہم نے اپنے اللہ کی نیت کیا کرتے تھے. جب سید ساجدین اپنا وصیت نامہ کے روزے میں پڑھ چکے، جناب زینب نے مرکہ آتی ہے اور آ کر فرماتی ہے کہ اے لوگوں، باہر جاؤ، مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. کہنے لگے، بی بی، ہم بھی سن لیں اپنے نانا سے کیا کہنا ہے. فرمانے لگی، میرے نانا سے کبھی بھی لوگوں برداشت نہیں کر سکتے. کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ جب لوگ باہر چلے گئے، بی بی نے اپنے بازو آگے بڑھائے اور فرمانے لگی، نانا، یہ میرے بازو پر جو نیلے زخموں کے نشان ہے، اے نانا، یہ رسیوں کے نشان ہے. اے نانا، ایک دن میری ماں آپ کی قبر پر آ کر اپنے مسائل بیان کرتی تھی، آج اس کی بیٹی ام المصائب. اے نانا، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو زخمی ہیں پروردگارہ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. خدا بندہ ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ و آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کے گماشتوں کو، ان کے چیلوں کو، ان کے مہروں کو، ان کی طرف سے دہشت گردی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق خون شہداء ان شہداء کو آئمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما. پروردگارہ، ہمیں اس ملک، اس ملت، اس وطن اور اپنے دین کی دفاع کی توفیق عطا فرما، ان جوانوں کے اندر غیرت عطا فرما، ان جوانوں کے اندر شعور و بصیرت عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، تمام مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شرکائے مجلس و منتظمین مجلس، و بالخصوص شہداء، شہداء ثانیہ کوئٹہ اور دیگر شہداء کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين